या मरियमो, ए मरियम, उकनुती, कनूत करो, यानी दवाम के साथ, हमेशगी के साथ, आजजी के साथ इबादत करो। कनूत के लफ्ज़ में दो चीज़ें हमेशा याद रखिएगा। दवाम, दवाम कहते हैं दायम से, एवर लास्टिंग, कंटिन्यूटी, ये नहीं कि कभी की कभी नहीं, हमेशा करो, जो करो थोड़ा करो उसको ज़्यादा करो, हमेशा करो। और इस्लाम में ये अमल बहुत पसंदीदा है। एक रिवायत में आता है, अल्लाह के नबी सल्लम से पूछा गया कि अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा कौन सा अमल पसंद है, तो आपने फरमाया कि अहब्बल ई आमाल इलाही अदवमुहा व इन कल्ला। अल्लाह की नज़र में सबसे पसंदीदा अमल जो है वो किसी काम को हमेशा करना है, चाहे वो छोटा सा हो। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को दो नफिल वज़ू के बाद पढ़ने की वजह से जन्नत में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके कदमों की चाप सुन ली थी। तो लिहाजा कोई एक रात, कोई एक दिन बहुत ज़्यादा इबादत करके फ़राइज़ से भी दूर रहने की बजाय इंसान को क्या करना चाहिए कि जो भी इबादत करे, जो भी नेकी का काम करे, फिर उसको हमेशा करे, दिल के साथ करे। और दूसरी चीज़ कनूत में है आजजी, यानी इबादत का तकब्बुर नहीं होना चाहिए। इंसान इबादत करके या अल्लाह ताला के लिए कुछ करके ये ना समझे कि अब मैंने कोई एहसान जतला दिया। तो कहा या मरियम उक़नुती, कनूत करो, आजजी करो, किसके लिए, ली रब्बी की, अपने रब के आगे। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है। यानी आजजी भी सिखा दी कि किसके लिए करनी है, अल्लाह के लिए करनी है। और क्या करिए, वसजुदी वरकई, और सजदा करिए और रुकू करें, मार रा के इन, रुकू करने वालों के साथ। यहाँ से हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के साथ फ़रिश्तों का पहला कलाम, इसका तस्करा है। रिवायात से भी मिलता है, कुरान पाक की आयात से भी मिलेगा कि फ़रिश्ते एक से ज़्यादा बार हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के पास आए। अल्लाह ताला ने उनको चुना, कब चुना, जब वो मेहराब में इबादत में मसरूफ़ थी, तो फ़रिश्ता आया और मरियम को मुखातिब किया। यहाँ तो बस इतना ही तस्कर है ना, आप आगे पढ़ेंगे सूरत मरियम में, तन्हाई में फ़रिश्ते को देखकर घबरा गई थी, क्योंकि वो बशर यानी आदमी की शक्ल में आया और कहने लगी कि अगर तू कोई नेक इंसान है ना, अगर तू अल्लाह से डरता है ना, तो यहाँ से चला जा, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और तू एक मर्द है, और अकेली औरत और मर्द एक जगह नहीं हो सकते। यही हुक्म आज भी अल्लाह के हमारे इस दीन में भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए दिया गया। आपने फरमाया कि एक मर्द और एक औरत तन्हा ना हो, चाहे कोई ये कहे कि मैं वहाँ कुरान पढ़ाने जाता हूँ। इसी तरह एक और रिवायत का खुलासा है, आपने फरमाया कि जहाँ एक मर्द और एक औरत तन्हा होता है, सालिसहुमा शैतान, तीसरा फिर उनमें शैतान होता है। और इस मसले पे अमल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ख़ास तौर पे उन ख़वातीन को जो माश के लिए घरों से बाहर निकलती हैं। बाज़ दफ़ा एक रूम में एक मर्द और औरत को इकट्ठे बैठना पड़ता है, चाहे वो सेक्रेटरी हो या बॉस का रिश्ता हो या कोई और मामला हो। इंसान को जिस तरह अपनी जान प्यारी है, जिस तरह उसको अपना माल प्यारा है, इस तरह औरत को सबसे प्यारी चीज़ अपनी इज्जत होनी चाहिए। आप कहें कि फलां बहुत नेक है, हम अपना काम करते हैं, वो अपना काम करते हैं, आज के फिगर्स इस चीज़ की दलील बन गए कि जिन जगहों में औरतों और मर्दों को इकट्ठे बिठाया जाता है और क्लोज इंट्रैक्शन होता है, वहाँ कारकर्दगी कम हो जाती है। और आज वेस्टर्न कल्चर में दोबारा इस चीज़ की कोशिशें की जाने लग गई कि औरतों को अलग काम दिए जाएँ और मर्दों को अलग दिए जाएँ। एक साथी थी तो उन्होंने किसी स्कूल के बारे में बताया कि वो किसी एक जगह गई, और वेस्टर्न स्कूल था अमेरिकन, और वहाँ लड़के लड़कियाँ इकट्ठे पढ़ रहे थे। फिर उसके बाद कुछ अरसे के बाद दोबारा जब वो स्कूल में गईं तो लड़कियों की क्लासेस अलग थीं, लड़कों की अलग थीं। तो उन्होंने पूछा उनके वहाँ के जो भी मैनेजमेंट के थे कि ये तब्दीली कैसे आई, तो उन्होंने कहा कि जब तक ये लड़के लड़कियाँ इकट्ठे थे, हमारे स्कूल का एजुकेशन लेवल अच्छा हुआ ही नहीं, कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेता था। अब हमने जब से ये मामला किया तो इससे बेहतरी हुई। आप इसको ऐसे समझ लें जैसे आग और पानी, आप इकट्ठा रखेंगे तो धुआं उठेगा ना। तो जिन सोसाइटीज़ को आप देखते हैं ना कि वो बड़ी तरक्की पे हैं, हम तो ये सोचते हैं वो इसलिए तरक्की कर रहे हैं कि यहाँ औरतें और मर्द इकट्ठे काम कर रहे हैं, हालांकि उनकी तरक्की की वजह उनकी मेहनत, उनका वक्त का सही इस्तेमाल और उनकी कमिटमेंट भी हो सकती है। और ये सारी चीज़ें अगर उसमें ना हो तो वो इससे भी ज़्यादा तरक्की करेंगे। हम जब ऐसी चीज़ों को देखते हैं तो हम कहते हैं बस, चूंकि इस्लाम बहुत ज़्यादा रिजिड है इसकी वजह से हम तरक्की नहीं कर रहे। सारी तरक्की होगी तब जहाँ एक मर्द के पहलू में एक औरत बैठी होगी। और इंतहाई तकलीफ़ होती है मुझे अब इस कल्चर को देखकर, जो अपने मुस्लिम मुल्कों में भी दिखता है, कि जहाँ कोई काउंटर होगा एक लड़की और एक लड़का, एक लड़की और एक लड़का। किसी भी जगह थी मैं और हमें ऐसे टिकट की बुकिंग के लिए किसी जाना पड़ा ट्रैवल एजेंसी में, यकीन करें कि थोड़ी देर में वहाँ रही लेकिन मैं इंतहाई बोझल दिल से उठी। एक लड़का था बैठा हुआ, मर्द था, बाकी दो तीन लड़कियाँ, और जो भी आते थे कस्टमर्स, मतलब पर्पसली कह लें या वल्लाहु आलम, जो मर्द आता था तो उसको लड़की के काउंटर में बिठाते थे और कोई औरत या लड़की आती थी तो उसको लड़के के काउंटर में। और उन लोगों की आपस की खुशगपियाँ और इतनी छोटी सी जगह में सिकुड़ के बैठे हुए, यानी मुझे तो वहशत हो रही थी यहाँ बैठ के कि अल्लाह ताला ये क्या हो रहा है ना। उनको नहीं पता होगा और इंशाल्लाह उनकी नीयतें भी अच्छी होंगी, कोई उनके दिल में खराबी नहीं, लेकिन कोई माहौल मुझे बहुत ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना कि सेहतमंद माहौल, नहीं लगा वहाँ बैठ के, कि थोड़ी देर भी मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। तो बहरहाल आज के पूरे वेस्टर्न कल्चर के मुंह पर ये एक बहुत बड़ी चोट है कि बीबी मरियम तन्हाई में एक मर्द को देखकर घबरा उठी। तो कहाँ फिर बॉय और गर्ल फ्रेंडशिप कल्चर चल सकता है। वो लोग जो मैरी से ताल्लुक़ रखते हैं, सिर्फ वो अपनी मैरी को ही देख लें तो फिर भी उनके अंदर ये चीज़ आ सकती है कि फिर हम कहाँ जा रहे हैं, कि जिस कल्चर में औरत और मर्द का तन्हा होना बुरा तो क्या बल्कि कामयाब होने की दलील समझा जाने लगे, तो फिर वो बात कहीं भी फ़ायदे की नहीं होगी। फिर अगली बात देखिए कि मरियम ने इबादत की, अपने आप को अल्लाह के दीन के लिए वक्फ़ किया, अल्लाह के दीन के घर के साथ जुड़ गई, तो अल्लाह ने खुशखबरियाँ दी, इस्तफा की व तहरा की व इस्तफा की। आज हम इस भी बहुत सारे लोगों का दिल चाहता है कि अल्लाह उसको चुने। सुनने वाले ज़रा चेक करें अपने आप को, हम में से किसका दिल नहीं चाहता कि हम भी चुने जाएं अल्लाह के लिए, या अल्लाह हमें भी पसंद कर ले और हमारे लिए भी कोई अवार्ड बरसें आसमान से। लेकिन हम क्या चाहते हैं, इल्ला माशाल्लाह पहले ये कह दूं, लेकिन अक्सरियत का तर्ज अमल बताता है कि वो ये चाहती हैं कि हम बाज़ारों में घूम रहे हों, हम शॉपिंग मॉल में फिर रहे हों, जैसा चाहे जो चाहे हुलिया हो और फरिश्ता आके कहे कि आ जाए आपको अल्लाह ने चुन लिया। अल्लाह ऐसे नहीं चुनता। जो पहले अल्लाह को और अल्लाह के दीन को चुनता है ना, अल्लाह उसको चुनता है। ये जुमला लिख लें, पहले इंसान चूज़ करता है अल्लाह के दीन को और अल्लाह के रास्तों को, फिर अल्लाह उसको चूज़ करता है। ये टू वे बातें हैं। हमने नहीं चुना ना अल्लाह का दीन इखलास के साथ, तो अल्लाह भी हमें अपने दीन के लिए नहीं चुनेगा। और मरियम अलैहिस्सलाम कुंवारी अनमैरिड लड़कियों के लिए एक रोल मॉडल है। इंशाल्लाह सूरह तहरीम तक पहुँच जाइए, अल्लाह हमें सबको तौफीक दे, हिम्मत दे और मोहलत दे कि हम 28वें पारे की आखिरी सूरह तहरीम को पढ़ें। वहाँ आप जाके देखेंगे कि बीबी मरियम कुंवारी लड़कियों के लिए रोल मॉडल है और बीबी आसिया शादीशुदा औरतों के लिए रोल मॉडल है। जो जैसे उज़र पेश करता है उसको अपने आप को इन औरतों के साथ मैच कर लेना चाहिए। फिर अगली बात देखिए कि दो दफ़ा इस्तफा का लफ्ज़ इस आयत में आया है। पहला इस्तफा का जो लफ्ज़ है ना, मुफस्सरीन कहते हैं कि ये हज़रत मरियम की अपनी शान के लिए था, कि अल्लाह ने आपको बचपन में मस्जिद में आने के लिए चुना, आप इबादत के लिए चुनी गई, आपको बिन मौसम के फल दिए, आपको बचपन से ही माँ की दुआ मिल गई। और जो दूसरा इस्तफा किया ना, वस्तफा की अला निसाइल आलमीन, तो इसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत के लिए चुना। जहान भर की औरतों में से किसी औरत को अल्लाह ने इस काम के लिए नहीं चुना जिसके लिए आपको चुना, कि बग़ैर मर्द के ताल्लुक़ के आपको बेटा दे दिया। फिर यहाँ वो शुबा ही ख़त्म हो जाता है। लोग कहते हैं अच्छा जी, हज़रत मरियम को अल्लाह ने सारे जहान की औरतों पे चुना, तो क्या फिर अल्लाह के नबी की बेटियाँ अहम नहीं हैं या आला नहीं है, या आपकी बीवियों का दर्जा क्या है, कितना है? तो पहली बात अगर आप समझ गए हैं तो इस सवाल की ज़रूरत ही नहीं पेश आती कि बीबी मरियम को बग़ैर मर्द के ताल्लुक़ के बच्चा पैदा करने के लिए चुना। इसके बाद रह गई बात ओवरऑल चुनना, तो फिर इसकी दूसरी तफसीर नोट कीजिए, अला निसाइल आलमीन से मुराद है उनके दौर की सारी औरतें, जितनी औरतें उस दौर में मौजूद थीं उन सब में से आप बेहतरीन थी। क्योंकि हदीस में आता है कि सय्यदतुन निसा अहलिल जन्नती फातिमा, तो जन्नती औरतों की सरदार जो हैं वो फातिमा हैं। اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے صحیح بخاری میں، آپ نے فرمایا کہ مردوں میں تو بہت سارے کامل یعنی مکمل مرد گزرے ہیں، مگر عورتوں میں صرف آسیہ فرعون کی بیوی اور مریم بنت عمران کامل ہوئیں، اور عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسے ہے جیسے ثرید کو تمام خانوں پر فضیلت حاصل ہو. اسی طرح فاطمہ بنت محمد کی فضیلت کا بھی تذکرہ روایات میں ملتا ہے، تو کوئی شبہ نہیں ہے. اور کوئی ایک چنا جائے تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ دوسرے نہیں چنے گئے. ہمارا ایک مسئلہ ہے، کوئی ایک چنا جاتا ہے نا تو ہم کہتے ہیں کہ اب باقی سارے خراب ہو گئے. مثلا اگر کوئی بہو کی تعریف کر دے نا تو ساس کو لگ جاتی ہے بات، کہتی ہے لو تو ہم کیا برے ہیں اس کے ساتھ. یعنی کوئی کہہ دے نا آپ کی بہو بڑی اچھی ہے تو کہتے ہیں تو کیا ہم نے اس کو خوش نہیں رکھا ہوا. کوئی کہہ دے آپ کی ساس بڑا کام کرتی ہے، آپ کی بہو بڑا کام کرتی ہے، تو کہیں گے تو کیا کرنا نہیں بھلا. ہاں ہماری بیٹیاں دیکھو کتنا کرتی ہیں اپنے گھروں میں. ایک چنا جائے تو کیا دوسرا ضروری نیچے گر جائے؟ یہ بہت ہی چھوٹی سوچ ہوتی ہے. ہم جب کسی ایک کی تعریف کرتے ہیں نا اس میں کلابے ملا دیتے ہیں اور دوسرے کو بالکل نیچے کر دیتے ہیں. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ اس کلچر کو بدلا جائے. پھر اگلی چیز دیکھیے، آپ کو حکم کیا دیا گیا؟ اللہ کے لیے فرما برداری کرو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ چنے جانے کے بعد بھی قنوت کی ضرورت ہوتی ہے. یہ نہیں کہ کوئی چنا گیا تو اب سر پہ چڑھ جائے، اب سارے کام چھوڑ دو چنے ہوئے ہو. چنے جانے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اب تم وقنوتی وسجدی ورکائی. یہ ایسی ہے جیسے عشرہ مبشرہ کی خبریں تو دنیا میں آ گئیں کہ یہ 10 لوگ جنتی ہیں، لیکن اس کے باوجود عبادات میں آگے تھے، نیکیوں میں آگے تھے. بدری صحابہ کو یہ کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جھانک کے کہ آج کے بعد اگر شرک کے علاوہ تم کوئی بھی گناہ کر لوگے تو تمہیں ضرر نہیں ہوگا. اس کے باوجود دیکھیے احد کی جنگ میں پھر لڑنے والوں میں وہی تھے جو وہاں سے بچ کے خندق میں، وہی تھے بنو نذیر، ساری جنگوں میں تھے. کسی کو یہ خبر مل جائے نا کہ اس کو اللہ نے چن لیا یا کچھ ہو گیا تو بس وہ کہتا ہے اب کام چھوڑ دو. اچھا پہلے دور میں تو فرشتہ آتا تھا اور بتا دیتا تھا چنا گیا، آج کے دور میں اس کی ایک چھوٹی سی قسم سامنے آتی ہے اور وہ کہے فلاں کو بڑا اچھا خواب آیا ہوا ہے، بس مجھے تو خواب میں بشارت ہو گئی ہے. اچھا جی پھر بس پہنچ گئے. بعض لوگوں کو واقعی کوئی ایسا خواب اللہ دکھا سکتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں، تو اس کے بعد لوگ اس کو پتہ کیا بنا لیتے ہیں، بس ذرا دعا کرو نا ہمارے لیے، تمہاری تو دعا بڑی قبول ہے اور اب تمہیں تو خواب بھی آنے لگ گئے. کبھی ان دھوکوں میں نہ آئیے گا. ساری دنیا آپ کو کہنا کہ آپ چنے ہوئے ہیں تو آپ کبھی لوگوں کی بولی ہوئی بات نہ بولیں. ہماری ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو وہ سمجھنے لگتے ہیں جو لوگ ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں، جو کچھ نہیں جانتے، وہ صرف ہمارا ظاہر جانتے ہیں، کچھ گھنٹے ہمارا ان کا واسطہ پڑتا ہے. کبھی یہ دھوکہ نہ کھائیے ورنہ بہت دور جا کے گریں گے. ہمیشہ اپنے آپ کو اللہ کی نگاہوں سے دیکھیں، قرآن اور سنت کے آئینے میں دیکھیے. یہی صحابہ کی عادت تھی، کر کر کے بھی روتے تھے، عمل کرتے تھے پھر قبولیت کے لیے خوفزدہ ہوتے تھے. اور یہ نہیں انسان کو کرنا چاہیے کہ وہ بس تھوڑی سی نیکی کر کے رک جائے، اس کا نقصان پتہ کیا ہوتا ہے کہ پھر مزید نیکیوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. سمپل سی بات ہے، دیکھیں آپ کا پیٹ بھر جائے تو آپ دوبارہ اور کھانا نہیں کھانا چاہتے. جس طرح ہمارا پیٹ بھر جاتا ہے تو ہم اور نہیں کھاتے نا، اس طرح جب ہم روحانی طور پہ سیچوریٹڈ ہو جاتے ہیں نا، سیر ہو جاتے ہیں، طبیعت بھر جاتی ہے تو ہم کہتے سوک کے نا اب کر تو لیا، اب اور کیا کریں، بس اتنا ہی بہت ہے. پھر اگلی بات دیکھیے، وسجدی تو کہا، اس کے بعد نہیں کہا کہ وسجدی مع ساجدین، لیکن ورکعی مع راکعین کہا. کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگ سجدہ تو بڑے خشوع اور خضوع سے کرتے ہیں، رکوع اچھا نہیں کرتے. حدیث میں آتا ہے کہ جس نے رکوع میں اپنی پشت کو بالکل سیدھا نہ کیا اس کا رکوع نہیں ہوا. پوری ایک روایت ہے انشاءاللہ، جہاں ہم کتاب الصلاۃ شروع کریں گے تو آپ خود بھی پڑھیں گے کہ کوئی شخص جب تک رکوع اور سجود میں اپنی کمر بالکل سیدھی نہ کرے، اور خاص طور پہ رکوع میں یہ کیفیت، جیسے 90 کا زاویہ نا، آپ کھڑے ہوئے تھے اب آپ یوں جھکیں گے، یہ ہے رکوع کی کیفیت. ایک وجہ تو یہ آتی ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ روایات میں آتا ہے یہ بھی چیز کہ بنی اسرائیل کی جو نماز تھی نا اس میں رکوع نہیں تھا. پیچھے ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں، کہاں پڑھی ہے کوئی یاد کرے گا؟ کس ٹیکسٹ میں پڑھی ہے یہی بتا دیں. جی جی شاباش. بنی اسرائیل کے بارے میں پہلے ہی پارے میں ہم نے پڑھا ورکعوا مع راکعین، تو وہاں بتایا گیا تھا کہ ان کی نماز میں رکوع نہیں تھا. اور ان کو رکوع کا خاص طور پہ حکم دیا گیا، لیکن سجدہ عموماً ہی انسان اچھے طریقے سے کرتا ہے۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی پلیز۔ جی بالکل، وہی مدینہ کے جو یہود تھے ان کو یہ دعوت دی گئی تھی نا، ورقہ مع راکعین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں مل جاؤ، یعنی اس امت محمدیہ کی نمازوں میں رکوع ہے، تو لہٰذا اپنے طریقے کی نمازوں کو چھوڑ کر دوسروں کے ساتھ پڑھو۔ لیکن یہاں خاص طور پہ ورقہ مع راکعین ایک عورت کو کہا جا رہا ہے، تو یہ اجتماعی نماز کی طرف بھی اشارہ ہے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے منع نہ کرو، لیکن نماز پڑھنے کے لیے ان کے گھر مساجد سے بہتر ہیں۔ اسی طرح ترمذی کی ایک روایت ہے کہ عورتوں کو رات کے وقت مساجد میں آنے کی اجازت دے دو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیات جو تھیں اور ازواج مطہرات، ان سے یہ چیز ثابت ہے کہ آپ مسجد میں نماز کا اہتمام کیا کرتی تھیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اگر مرد پہ تو یہ واجب ہے کہ وہ مسجد میں جا کے نماز ادا کرے بغیر کسی عذر کے یا خاص حالات کے علاوہ، اگر وہ کوئی ایسی نماز جان کے مسجد نہیں جاتا تو وہ گناہگار ہوگا، لیکن عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ ایکسٹرا خوبی یا ایک حق دیا ہے کہ اگر وہ نماز گھر میں پڑھ لیتی ہیں یا مسجد میں نہیں جا پاتی تو ان کو گناہ نہیں ہے، ان پہ ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن یہاں سے ملتا ہے، اور اس پہ انشاءاللہ ایک پورا فتویٰ ہے آپ کے لیے، یہاں لگا دیں گے، آپ اس میں سے کچھ حدیثیں اور بھی نوٹ کر سکتے ہیں کہ عورتیں جماعت سے نماز پڑھ سکتی ہیں، مسجد میں بھی جا کے پڑھ سکتی ہیں۔ رہ گیا مسئلہ عورت کی امامت کا، تو عورت امام بن کے آگے نہیں کھڑی ہو سکتی، اور خاص طور پہ عورت مردوں کی امامت بالکل نہیں کر سکتی۔ لڑکوں میں بھی جو پیوبرٹی کی ایج کے لڑکے ہو جاتے ہیں اور ان کو صحیح نماز پڑھنی آتی ہے، اس صورت میں کسی ایسے لڑکے کی موجودگی میں بھی عورت کی بجائے وہ لڑکا جماعت کرائے گا اور باقی عورتیں اس کے ساتھ پڑھیں گی۔ لیکن مجموعی طور پہ عورتیں مل کے اگر اجتماعی نماز پڑھنا چاہیں تو وہ نماز پڑھ سکتی ہیں۔ بس وہ صرف اس بات کو فتنہ بنا کے کتنے لوگوں کو دین سے دور کیا جاتا ہے کہ فلاں جی عورتوں کی جماعت کراتے ہیں اور آپ ایسے ہیں، اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ لوگ دور بیٹھ کے یہ خبریں لیتے کہاں سے ہیں اور ان کو دیتا کون ہے، اور آؤٹ آف ٹیکس باتیں کر کرا کے کتنوں کو دین سے دور کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال اس پہ انشاءاللہ جب ہم کتاب الصلاۃ پڑھیں گے نماز کی تو اس کے اوپر بات ہوگی، لیکن اس آیت میں اس کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ اب یہاں تک بات کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے، ذالک من انباء الغیبی، یہ غیب کی خبریں ہیں۔ کون سی؟ یہ ساری مریم کی، حضرت زکریہ کی، یحییٰ کی، یہ ساری کی ساری خبریں جو ہیں یہ غیب کی ہیں۔ نوحیہ الیک، ہم وہی کر رہے ہیں آپ کی طرف، یعنی آپ کو تو یہ پتہ بھی نہیں تھا، وفد نجران آپ کے سامنے آیا، آپ سے پوچھنے آیا، آپ کو کچھ نہیں پتا تھا، ہم نے اب وہی کی ہے تو اب آپ کو پتہ چل گیا۔ وما کنت لدیہم، اور آپ تو ان کے پاس بھی نہیں تھے۔ کب؟ اس یلقون اقلامہم، جب وہ ڈال رہے تھے اپنی قلمیں، اقلام قلم کی جمع، اور قلم کہتے ہیں کاٹنے کو، تراشنے کو، پہلے دور میں سٹکس کو تراش کے قلم بنتے تھے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ آپ ڈال رہے تھے اپنی قلمیں، کہاں ڈال رہے تھے؟ دریا میں ڈال رہے تھے۔ کون سے قلم تھے؟ جن سے تورات لکھی جاتی تھی۔ کیوں ڈال رہے تھے قلم؟ کہ ایہم یکفل مریم، کہ کون پالے گا ان میں سے مریم کو۔ یہ کون سا واقعہ ہے؟ حضرت مریم کے بچپن میں جب ان کو گود لینے یا ان کی کفالت لینے پر بہت سارے لوگ تیار ہو گئے، ہر بندہ خواہش کرتا تھا کہ اس پیاری بچی کی ہم کفالت کریں، کیونکہ اس کی ماں نے اس کو اللہ کے لیے رکھا ہے، تو اب ان کی ہم خدمت کریں تاکہ ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ اور بہت ساروں نے کی، لیکن فیصلہ نہ ہوا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی خواہش تھی کہ مجھے ملے، کیونکہ پہلی بات ہے نبی تھے، دوسری بات ہے رشتہ دار تھے۔ تو اس وقت پھر قرآن اندازی ہوئی، قلم ڈالے گئے کہ جس کا قلم پانی کے رخ کے اپوزٹ چلے گا اس کو اس کی کفالت دی جائے گی، اور بعد میں حضرت زکریہ علیہ السلام کے نام پہ یہ معاملہ ہو گیا۔ وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور آپ اس وقت بھی پاس نہیں تھے جب کہ وہ جھگڑ رہے تھے۔ کس بارے میں جھگڑ رہے تھے؟ کہ مریم کو کون پالے گا، یعنی یہ کوئی جھگڑا وہ جھگڑا نہیں تھا جو دوسرے طرح سے دیکھے جاتے ہیں، مراد کیا ہے کہ یہ وہ جھگڑا تھا کہ مریم کی کفالت کون کرے گا۔ ویسے تو یہ ایک خاص واقعے کی طرف بات ہے نا، لیکن اس میں ایک بات ہے، اور وہ کیا؟ وما کنت لدیہم، اس کو ہائی لائٹ کر لے، دو دفعہ آیا اس ایک آیت میں، وما کنت، اور نہیں تھے آپ، لدیہم، لدئی جو نا لدئی، لدل حناجر کا لفظ بھی آگے ہم پڑھیں گے، قریب کے لیے آتا ہے. ہم ایک دعا مانگتے ہیں جو ہم نے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، تو وہ من لدنہ کیا ہے؟ لدن، لام دال نون، لدیہ کا لفظ ہے بیسیکلی اس میں، کہ اپنے پاس، تو ان کے پاس نہیں تھا. اب آپ دیکھیے کہ بہت سارے لوگ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک خاص سوچ معروف کرتے ہیں، اور وہ کیا؟ کہ آپ حاضر اور ناظر تھے. میں نے خود ایک ایسی نعت کسی کی زبان سے سنی کہ جب آدم کو فرشتے سجدہ کر رہے تھے تو محمد تو پاس کھڑا مسکرا رہا تھا، اور کشتی نوح کی ڈوب رہی تھی اور تو وہاں کھڑا مسکرا رہا تھا، اور جب فرعون ڈوب رہا تھا تو مسکرا رہا تھا. اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ اس دنیا کے بنانے سے پہلے اللہ کے نبی کو بنایا گیا، اور یہ دنیا آپ ہی کے لیے بنی، اور آپ تب سے تھے اور اب بھی ہیں، تو آپ دنیا میں آنے سے پہلے کے حالات بھی جانتے ہیں اور اب جانے کے بعد بھی جانتے ہیں. اس کو لوگ حاضر اور ناظر کا عقیدہ کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو دو بار کہہ رہے وما کنتا، آپ تو تھے ہی نہیں. تو بہرحال یہ ایک عقیدے سے تعلق رکھتی ہے بات. کتاب و توحید میں انشاءاللہ اس کی کچھ نہ کچھ باتیں آئیں گی، اور آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سٹیٹس میں بھی آپ پڑھیں گے. لیکن اس کے بارے میں ذہن کو کھول لیجئے کہ جو انسان ہوتا ہے وہ ایک ہی جگہ ہوتا ہے. آپ اسٹوڈنٹس اگر اس وقت اس کلاس روم میں ہیں تو آپ یہاں حاضر ہیں اور آپ یہاں ناظر ہیں، آپ کو جو یہاں دکھ رہا ہے. لیکن اس وقت آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے آپ کو نہیں پتہ. کسی کو پتہ؟ آپ کو معلوم ہو رہا ہے کس وقت آپ کے گھر میں کیا چلیں؟ اس دیوار کے پیچھے آفس میں کون کیا بیٹھا کر رہا ہے نہیں پتہ نا. تو اللہ کے نبی انسان تھے، انسانوں میں ان کا مقام اعلیٰ تھا، لیکن بشریت والی یہ خوبیاں موجود تھیں. ورنہ تو یہ مکی مدنی دور کی ضرورت ہی نہیں تھی. ہجرت کیوں کی؟ آپ مکہ میں تھے تو پھر آپ مدینہ میں بھی تھے، کیوں گئے ہجرت کر کے؟ سوچئے ذرا، 13 سال مکہ میں رہے، 3 دن غار ثور میں چھپتے چھپاتے پہنچے. بھئی حاضر تھے اور ناظر تھے، مکہ میں بھی رہتے اور مدینہ میں بھی رہتے. مدینہ میں جب اتنے سال تھے کیوں روئے لوگ کہ ہائے اب ہم عمرہ کریں گے؟ اگر آپ مدینہ میں رہتے ہوئے بھی مکہ میں تھے تو پھر یہ عمرے کے لیے جانا اور صلح حدیبیہ کا ماننا اور کرنا کرانا، واٹ ڈز اٹ مین؟ پوری سیرت گر جاتی ہے آپ کے اس اصول کو سامنے رکھنے سے کہ اللہ کے نبی تھے. تو سمپل سی بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو جہاں ہوتا ہے اس کو وہاں کا پتہ ہے. آج تو ہمارے ہاتھوں میں سیل فونز ہیں، پیجرز ہیں، اور کیا کیا چیزیں ہیں. ہمیں یہاں بیٹھے پتہ چل جاتا ہے کہ وہاں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، گھروں میں کیا ہے، پاکستان میں کیا ہے، امریکہ میں کیا ہے. ان کو تو یہ بھی نہیں پتہ تھا سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نہ بتائے. تو بہرحال یہ تھا وہ ایک خلاصہ پوری بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ساری بات میں ہمیں کس طریقے سے یہ بات بتائی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان آیات کو پڑھتے ہوئے ساتھ ساتھ ہمارا عقیدہ بھی درست ہو، اور ہم قرآن پاک کو اسی طرح سمجھیں جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے. اور یہی وہ چیز ہے کہ جو انسان کو پھر اصلاح کی طرف مائل کرتی ہے. ایک چھوٹی سی چیز اور ذہن میں آ گئی کہ یہاں وسجدی کا لفظ پہلے کیوں آیا ہے، ورکعی بعد میں. ہماری نماز کو دیکھیں تو رکوع پہلے آتا ہے، سجدہ بعد میں. تو بعض لوگوں نے اس پہ بھی بات کی کہ سجدے کی بات تو پہلے نہیں آنی چاہیے تھی، رکوع کی آنی چاہیے. تو اس کی دو وجوہات ہیں. پہلی بات ہے سجدے کی اہمیت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وسجد واقترب، سجدہ کرو اور میرا قرب حاصل کر لو. بندے کی جو حالت اللہ کو سب سے پیاری لگتی ہے نا، وہ سجدے کی ہے. اور کبھی سوچیں کیوں؟ کیونکہ سارے بیرونی سہارے دور ہو جاتے ہیں نا. سجدے میں کوئی دکھتا نہیں ہے آپ کو، رکوع میں پھر بھی لوگ ادھر ادھر دیکھ سکتے ہیں ادھر ادھر کیا ہو رہا ہے. سجدے میں بندہ اور رب جو ہوتا ہے وہ بالکل ایسے اپنے آپ کو بندہ محسوس کرتا ہے کہ اللہ کے سامنے ہوں، کہ اس کو کوئی اور نہیں دکھتا. ایک وجہ. دوسری بات یہ کہ وسجدی کے اور ورکعی کے بیچ میں جو واو ہے نا، یہ عطف کی ہوتی ہے. عطف بس کہہ لیں جیسے ملانے کے لیے. تو جہاں عطف آ جاتا ہے نا تو اس میں پھر ترتیب سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مثلاً آپ کو یوں کہہ دے ورکعی وسجدی تو بھی ٹھیک ہے. یعنی تقدیم اور تاخیر کی بات ہے، کبھی پہلے ہو جاتا ہے کبھی بعد میں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اللہ تعالی ہمیں صحیح طریقے سے سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تلاوت سنیں گے.
إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون